اللہ الرحمن الرحیم، یہ ہمارے حضرت والا دامت برکاتہم کا ایک وعظ تھا، اللہ تعالیٰ کی محبت کا آسان نسخہ، گزشتہ چند ہفتوں سے اسی میں سے پڑھ کر سنایا جا رہا ہے۔ اس میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے بات کرنے کی عادت ڈالو، اس کے ساتھ 24 گھنٹے اللہ تعالیٰ سے بات کرنے کی بھی عادت ڈالیں، کوشش ہو کہ اللہ تعالیٰ سے ہر آن ہر گھڑی برابر رابطہ رہے۔ اس کا بہت آسان طریقہ یہ ہے کہ کسی بھی کام سے پہلے اللہ تعالیٰ سے دعا کر لیا کریں۔ مثلاً یہاں سے اٹھ کر ابھی گھر جانا ہے تو اللہ تعالیٰ سے عرض کرو کہ اے اللہ، عافیت کے ساتھ گھر پہنچا دے۔ باہر نکلنے کے بعد گاڑی میں بیٹھ گئی، پھر دعا کرو کہ اے اللہ، سلامتی کے ساتھ گھر پہنچا دے۔ گھر میں داخل ہوتے ہوئے کہو کہ اے اللہ، گھر والوں سے اس حال میں ملاقات کرا کہ وہ دینی اور دنیاوی آفتوں کے ساتھ عافیتوں کے ساتھ ہوں۔ ڈاکٹر کے پاس جانا ہو تو عرض کرو کہ اے اللہ، صحیح تشخیص اور بہترین تجویز اور علاج کی طرف ڈاکٹر کی رہنمائی فرما، وغیرہ وغیرہ۔ الغرض، ہر چھوٹے بڑے کام کو کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ سے بات کر لیا کرو اور اس کام میں کامیابی کی دعا بھی کر لیا کرو۔ شروع شروع میں مشکل لگے گا، مگر جب یہ عادت بن جائے گی تو 24 گھنٹے اللہ تعالیٰ کا استحضار رہے گا اور اللہ تعالیٰ کی یاد رہے گی، اور جب اللہ تعالیٰ کا استحضار ہر آن اور ہر گھڑی رہے گا تو نافرمانی کیسے ہوگی؟ ان باتوں پر ہمیں عمل کرنا ہے۔ اس موقع پر حضرت نے موجودین سے خطاب کر کے فرمایا کہ بھائی کرو گے؟ تو سب نے جواب میں انشاءاللہ کہا۔ آپ حضرت بھی کہیے کرو گے، سب عمل کرو تاکہ رب کریم سے تعلق پیدا ہو، اور اس کے بعد کرتے رہنا ہے تاکہ یہ تعلق باقی رہے اور اس میں اضافہ ہوتا رہے۔ نافرمانی سے بچو۔ اب گناہوں سے بچنے کی تاکید پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ میرے عزیزو، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچاؤ۔
اس تقریر میں سب سے پہلی چیز جس کا ذکر ہوا تھا وہ شکر کا، کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بے شمار ہیں اور ان نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے۔ اس کے بعد یہ بتلایا تھا کہ نعمتیں بہت زیادہ ہیں تو اللہ کی محبت پیدا کرنے کے لیے روزانہ چند منٹ نکال کر اللہ کے احسانات کو سوچا کریں۔ تو ایک سبق یہ تھا کہ اللہ کا شکر ادا کریں، دوسرا سبق یہ تھا، یہ بہت آسان دوسرا سبق، کہ بیٹھ کر سوچا کریں کہ اللہ کی کیا کیا نعمتیں ہیں میرے اوپر، اس سے اللہ کی محبت پیدا ہوگی۔ تیسری بات یہ تھی کہ اللہ سے بات کر لیا کریں، اس کا بھی آسان طریقہ بتلا دیا۔ اب چوتھی بات، گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، ہر قسم کے چھوٹے بڑے گناہوں سے بچاؤ، اللہ کے حقوق سے تعلق رکھنے والے گناہوں سے بھی بچنا چاہیے اور مخلوق سے تعلق رکھنے والے گناہوں سے بھی بچنا چاہیے۔ گناہ، معصیت، اللہ کی نافرمانی، خوب بچنے کی کوشش کرو۔ اللہ مجھے بھی توفیق دے، اور بار بار ایک بات کی بہت زیادہ تاکید کی جاتی ہے، وہ یہی ہے کہ گناہوں سے بچو، اور یہ تقوی کا وہ درجہ ہے جس پر دنیا اور آخرت کی فلاح مرتب ہوتی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ شانہ نے جو وعدے کیے ہیں کہ اگر تم متقی بن جاؤ گے تو یہ دوں گا، یہ دوں گا، یہ دوں گا، یہ دوں گا، تو تقوی کے مختلف مرتبے ہیں، ان میں سے تقوی کا یہ مرتبہ کہ اللہ کی نافرمانی سے بچو، کبیرہ گناہ سے بھی بچو، صغیرہ گناہ سے بھی بچو، اور اگر کسی وقت ہو جائے تو فوراً توبہ کر لو. بس یہ اس تقوی کے اوپر ساری چیزیں مرتب ہیں. اس کے اوپر بھی تقوی کے درجات ہیں. جو تقوی کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے وہ یہ ہے کہ دل میں اللہ کے سوا کوئی چیز نہ رہے, صرف اللہ رہے دل میں. تو یہاں تک اللہ پہنچا دے, مگر یہاں تک اگر نہ پہنچ سکے کوئی شخص تو یہ تقوی کہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے. جی ہاں, گناہوں سے بچنے کی تاکید پر.
اب گناہوں سے بچنے کی تاکید پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. میرے عزیزو, اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچاؤ, گناہوں سے مکمل اجتناب کرو. یہ بات میں بار بار کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے مکمل اجتناب کرو.
پتہ نہیں کس سال کی تقریر ہوگی, تو یہ سبق ہمارا بہت پرانا ہے کہ اللہ کی نافرمانی سے بچو. اور بار بار یہ اسی لیے عرض کرتا رہتا ہوں کہ بار بار بولنے سے اللہ مجھے بھی توفیق دے دے, میں بھی محتاج ہوں, اور کسی سننے والے کو بھی توفیق مل جاوے. اللہ کو ناراض کرنے والی چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے, اس کو ٹارگیٹ بناؤ. جی,
یہ بات میں بار بار کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے مکمل اجتناب کرو, گناہوں سے ہر حال میں بچو. کل بھی میں نے عرض کیا تھا کہ لفظ گناہ کی وجہ سے ہمیں دھوکہ لگتا ہے اور ہم اس معاملے میں بے توجہ ہی برتتے ہیں. لفظ گناہ کو بھول جاؤ, اس لیے کہ یہ لفظ ہماری نظروں میں بہت ہلکا ہو گیا ہے. اپنے ذہنوں میں لفظ گناہ کی جگہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی بٹھاؤ اور سوچو کہ میں مومن ہو کر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کیسے کر سکتا ہوں. اللہ اکبر, اللہ تعالیٰ کی نافرمانی, معاذ اللہ, الہی توبہ توبہ, یہ کیسے ممکن ہے؟ اس کریم ذات کی نافرمانی جس نے مجھے آدم سے وجود بخشا, جس نے آنکھیں دی, کان دیے, زبان دی, دل دیا, دماغ دیا, سانس لینے کے لیے ہوا دی. ہائے افسوس اس کی نافرمانی جس نے مجھے سب کچھ دیا. کوشش نہ چھوڑیے میرے بھائیو, پچھلے گناہوں سے توبہ کرو اور آئندہ کے لیے پختہ ارادہ کرو کہ اب کوئی گناہ نہیں کریں گے. جان چلی جائے گی مگر گناہ نہیں کریں گے. ہاں, یہ عزم کرو. اس عزم کے بعد اگر نادانی سے گناہ ہو جائے تو فوراً توبہ کر لو. مثلاً اس وقت پکا ارادہ کر لیا کہ یہاں سے جانے کے بعد ٹی وی گھر سے ہمیشہ کے لیے نکال دیں گے اور آئندہ کبھی بھی فلم دیکھنے کا گناہ نہیں کریں گے. الحمدللہ گھر جا کر ایسا ہی کیا اور اب مکمل پرہیز بھی ہو رہا ہے. مگر ایک دن کسی دوست کے یہاں چلے گئے, ماحول سے متاثر ہو کر نفس نے غلبہ کیا اور مغلوب ہو گئے اور فلم دیکھنے کی نافرمانی سرزد ہو گئی. بہت افسوس ہوا, اپنی پچھلی توبہ اور اس گناہ سے بچنے کا پکا ارادہ یاد آ گیا. تو فوراً توبہ کر لو اور آئندہ ہرگز نہ کرنے کا پھر عزم کر لو. توبہ کے لیے کل کا انتظار مت کرو. بس یہی عمل زندگی بھر کرتے رہنا ہے. گناہوں کا پروگرام نہیں, مکمل اجتناب ہو. لیکن اگر ہو جائے تو فوراً توبہ. نہ چت کر سکے نفس کے پہلوان کو تو یوں ہاتھ پاؤں بھی ڈھیلے نہ ڈالے.
اگر نفس پہلوان ہو گیا ہے, نفس پہلوان ہو گیا ہے, بعضوں کا نفس جو ہے وہ غلام ہو جاتا ہے, اس لیے کہ وہ محنت کرتے ہیں اور محنت کر کے وہ اپنے نفس کو غلام بنا لیتے ہیں. وہ نفس نفس مطمئنہ کہلاتا ہے. تو نفس جب غلام ہوتا ہے تو اس کو آپ یہ کہیں کہ بستر سے نکل, تہجد کی نماز پڑھنی ہے تو نکل جاتا ہے. اس سے آپ کہیں کہ سامنے نامحرم عورت آ رہی ہے, نگاہیں نیچی کر, تو فوراً وہ نیچے. اور بعض لوگوں کا نفس جو ہے وہ پہلوان ہو جاتا ہے, وہ حکمرانی کرتا ہے. پہلے بھی ایک قصہ عرض کیا تھا ایک بادشاہ کہیں جا رہا تھا تو اس کے آگے آگے اس کے لیے راستہ صاف کیا جا رہا تھا، ہٹو بچو کی صدا تھی، تو راستہ صاف ہوتا چلا گیا، مگر آگے جا کر راستے پر ایک درویش پیون والے کپڑوں میں سویا ہوا تھا، لیٹا ہوا تھا، اور وہ ہٹنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ تو وہ جو چھوٹے پولیس تھے انہوں نے اپنے افسر سے رپورٹ کیا کہ بھائی راستے میں ایک شخص لیٹا ہوا ہے اور وہ ہٹنے کا نام نہیں لے رہا ہے، اور بادشاہ کی سواری ابھی پہنچ جائے گی یہاں۔ تو افسر پہنچا، اس نے کہا کہ بھائی ہٹ یہاں سے، بادشاہ ابھی آ رہا ہے۔ تو کہا کہ وہ بادشاہ نہیں ہے، وہ تو میرے غلام کا غلام ہے، وہ بادشاہ نہیں، وہ تو میرے غلام کا غلام۔ اب یہ لے دے ہو رہی تھی کہ بادشاہ کی سواری پہنچ گئی، کیا ہے بھائی؟ تو کہا کہ ایک شخص لیٹا ہوا ہے یہاں، غریب ہے شکل و صورت سے، کپڑوں سے، ہٹ نہیں رہا ہے، اور اسے سمجھا رہے ہیں تو وہ نازیبا بات کر رہا ہے۔ کیا کہہ رہا ہے؟ یہ کہہ رہا ہے کہ وہ بادشاہ نہیں، وہ تو میرے غلام کا غلام ہے۔ کہا اچھا، ہمیں لے چلو وہاں، کہ ہم مملکت کے بادشاہ ہیں اور تم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تمہارے غلام کے غلام، وہ کیسے؟ سوچا کوئی پاگل ہوگا، لیکن یہ اللہ والا تھا، اور جو اللہ والے ہوتے ہیں اللہ تعالی شانہ ان کا رعب جو ہے وہ بڑے بڑے بادشاہوں کے دلوں میں داخل کر دیتے ہیں۔ ہاں، بعض مرتبہ ایسی مصلحتیں ہوتی ہیں جن کی وجہ سے اللہ تعالی شانہ رعب نکال دیتے ہیں، جب رعب نکلے گا تبھی تو شہادتیں نصیب ہوں گی ایسے اللہ والوں کو، مگر ایک بالعموم دل میں ایک رعب ہوتا ہے۔ تو کہا کہ میں تیرے غلام کا غلام، وہ کیسے؟ تو اس نے کہا کہ میں نے نفس پر بہت محنت کی اور اسے اپنا غلام بنا لیا، اور تمہارا نفس جو ہے وہ پہلوان ہو گیا، اس نے تم کو غلام بنا لیا، تو میں نفس کا آقا اور نفس میرا غلام، اور تم نفس کے غلام اور نفس تمہارا آقا، تو نفس میرا غلام، تم نفس کے غلام، تو میرے غلام کے غلام آپ ہوئے کہ نہیں؟ تو خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو نفس کے پہلوان کو چیت نہ کر سکے، تو چیت نہ کر سکے کا مطلب ہے کہ نیچے گرا نہ سکے، پچھاڑ نہ سکے، ہرا نہ سکے، اور نظر آ رہا ہے کہ ہے نفس امارہ ہو گیا ہے، بہت تگڑا ہو گیا ہے، کھا پی کر اب میں جو بھی اس سے کام کروانا چاہتا ہوں یہ کبھی بھی میرا ساتھ نہیں دیتا۔ تو کہا کہ کیا کریں پھر، ایسے ہاتھ پیر ڈھیلے ڈال دیں اور اب وہ جو چاہے کریں؟ ایک پہلوان اگر کسی کمزور آدمی پر ہاتھ اٹھاتا ہے تو وہ ہاتھ پیر ڈھیلے نہیں چھوڑ دیتا، کچھ نہ کچھ دفاع کے لیے کوشش کرتا ہے وہ۔ کہا کہ نفس کا پہلوان اگر تازہ ہو گیا ہے، موٹا ہو گیا ہے، تو ہاتھ پیر یوں ہی ڈھیلے نہ ڈالیں، ڈھیلے نہ چھوڑیں ہاتھ پیر کو، بلکہ مقابلہ کریں، کچھ نہ کچھ تو کوشش کریں۔ تو جب کوشش کریں گے تو ہوگا یہ کہ وہ دس مرتبہ آپ سے گناہ کروانے کی کوشش کرے گا، اور آپ جب اس گناہ سے بچنے کی کوشش کریں گے تو ایک مرتبہ فیل، دوسری مرتبہ فیل، تیسری مرتبہ فیل، چوتھی مرتبہ، پانچویں مرتبہ، چھٹی مرتبہ، ساتویں مرتبہ، آٹھویں مرتبہ، نویں مرتبہ وہ پہلوان نفس گراتا رہتا ہے، دسویں مرتبہ آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ بھائی کمزور سے کمزور آدمی بھی اگر کسی کے ساتھ لڑنے کی کوشش کرتا ہے تو ادھر سے نو مکے پڑیں گے تو ادھر سے ایک مکہ تو لگے گا نا، اور یہ ایک مکہ جو نفس کو لگتا ہے اس سے اس میں کمزوری آتی ہے۔ کمزوری آتی ہے کمزوری آتی ہے. تو ہوگا یہ کہ پھر لڑائی ہوگی, نو مکے اس کے ایک آپ کا, پھر لڑائی ہوگی نو مکے اس کے ایک آپ کا. یہ ایک ایک جو اس کو لگ رہے ہیں اس سے اس چوٹ سے وہ کمزور ہوگا, اور پھر کیا ہوگا, آٹھ اس کے دو آپ کے, پھر سات اس کے تین آپ کے, پھر چھ اس کے چار آپ کے, ایسا کرتے کرتے نو مکے آپ کے ہو جائیں گے, ایک اس کا ہو جائے گا, اور پھر دس آپ کے اور اس کے زیرو. سمجھے؟ تو اگر نفس کسی کا بڑا ہے تو بہت لوگ ایسا کرتے ہیں کہ نہ نہ نہیں نہیں چھوڑ سکتا, میں بہت کوشش کی, میں نے بہت کوشش کی. تو جب کوشش کر رہے تھے اس وقت کیا حالت تھی, میں فجر کی نماز نہیں پڑھ سکتا, میں نہیں اٹھ سکتا. کیوں نہیں اٹھ سکتے, کہ بہت کوشش کی مگر کامیاب نہیں ہوا. جب کوشش کر رہے تھے اس وقت کیا ہوتا تھا, تو کیا مہینے میں دو چار پڑھ لیتا تھا, اب کوشش نہیں کر رہے ہیں تو کیا بالکل نہیں ہوتی, تو دو چار تو ہوتی تھی نا. بالکل ہاتھ پیر ڈھیلے نہ ڈالیں, بلکہ محنت کرتا رہے, اور ایسی کوشش ہو کہ کبھی وہ ہمیں گرائے کبھی ہم اسے گرائے, کبھی وہ ہمیں دبا لے کبھی ہم اسے دبا لے. یہ خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, جتنا ہو سکے اسے نقصان پہنچاؤ, چاہے وہ ہمارے ایک لاکھ نقصان کرے اور ہم اس کا صرف آدھا نقصان کریں, مگر کرو. اسی طرح قابو میں آتا ہے. یہ نفس جو ہے اس سے نجات پانے کا طریقہ یہی ہے کہ اس کی مخالفت کرنی پڑتی ہے. وہ جو چاہے وہ آپ کرتے رہیں تو آپ اسے فوڈ دے رہے ہیں, اور زیادہ طاقتور ہوگا, اور زیادہ طاقتور ہوگا, اور زیادہ طاقتور ہوگا.
نہ چیت کر سکے نفس کے پہلواں کو, تو یوں ہاتھ پاؤں بھی ڈھیلے نہ ڈالے. ارے اس سے کشتی تو ہے عمر بھر کی,
ارے اس سے کشتی تو ہے عمر بھر کی, ارے اس سے کشتی تو ہے عمر بھر کی. کیا مطلب اس کا, ولی ہو جانے کے بعد بھی کشتی تو کرنی ہی پڑے گی. فرق صرف اتنا ہے کہ جب ولی نہیں ہوتا ہے تو وہ مکے گراتا ہے, اور ایک آدھ مکہ ہمارا وہاں, اور جب ولی ہو جاتا ہے تو دس کے دس مکے, مگر چوکننا تو رہنا پڑتا ہے. ارے اس سے کشتی تو ہے عمر بھر کی, کبھی وہ دبا لے کبھی تو دبا لے. جی,
ارے اس سے کشتی تو ہے عمر بھر کی, کبھی وہ دبا لے کبھی تو دبا لے. جو ناکام ہوتا رہے عمر بھر بھی, بہرحال کوشش تو عاشق نہ چھوڑے. جو ناکام ہوتا رہے عمر بھر بھی, بہرحال کوشش تو عاشق نہ چھوڑے. یہ رشتہ محبت کا قائم ہی رکھے, جو سو بار ٹوٹے تو سو بار جوڑے.
بھائی دیکھو, یہ گناہوں سے بچنے کے لیے نسخے بتلائے جاتے ہیں. مشائخ کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے کہ ان کے قلوب پر اللہ تعالیٰ شانہ باتیں اتارتے ہیں, اور قرآن اور حدیث کے دائرے میں رہ کر ایسی ایسی چیزیں ہمیں بتلاتے ہیں. اصل جو چیز ہے وہ نفس کی مقاومت ہے, نفس کی مخالفت ہے. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى, جس شخص نے آخرت کا خوف دل میں پیدا کر کے, نفس کی مخالفت کر کے نفس کو خواہشات سے روکا, فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى, جنت اس کا ٹھکانہ ہے. وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا, جو مجاہدہ کرتے ہیں نفس کی مقاومت کرتے ہیں, لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا, نفس کی مخالفت, اور نفس کی مخالفت تو بھائی کڑوی ہی ہوگی. یہ نفس کی مخالفت تو کڑوی ہوگی, جیسے ماں اپنے بچے کو دودھ چھڑاتی ہے تو ماں پر بہت شاک گزرتا ہے, جیسے کہ جب ماں دیکھتی ہے کہ میرا بچہ رو رہا ہے, تو کچھ بچے ماں کے دودھ کے اتنے عادی ہو جاتے ہیں کہ ماں جب دودھ نہیں دیتی اور دودھ کی جگہ پر روٹی کا ٹکڑا دیتی ہے تو وہ بچہ بہت روتا ہے اور بھوکا رہتا ہے, کھاتا بھی نہیں. اب ماں کو اگر رحم آ جائے کہ چلو ابھی دودھ پلا دیتی ہوں, شام کو روٹی کھلاؤں گی, پھر شام کو روٹی کا ٹکڑا دیا اور اس نے نہیں لیا، چلو دودھ پلا دیتی ہوں کل شروع کروں گی، اگر ایسا کرتی رہے تو کہتے ہیں کہ یہ بچہ جوان ہو جائے گا ماں کا دودھ پیتے پیتے، ماں کا دودھ پیتے پیتے یہ جوان ہو جائے گا. اور ظاہر ہے کہ جسم کے نشو نما کے لیے جو غذائیں چاہیے وہ نہیں ملے گی تو جوان بچہ بالکل کمزور رہے گا. تو ماں کیا کرتی ہے، ماں دل پر پتھر رکھتی ہے کہ کچھ بھی ہو جائے بچہ بھوکا رہے کوئی بات نہیں، دوپہر بھوکا رہے گا تو یہ شام کو کھائے گا روٹی، بھوک لگے گی تو. تو یہ نفس ایسا ہی ہے، وہ بچہ جو ہے اسے آپ دودھ پلاتے رہو دودھ پلاتے رہو دودھ پلاتے رہو، وہ بچہ یہ نہیں سمجھے گا دو سال تین سال چار سال کی عمر میں بھی کہ میرے لیے یہ نقصان دہ ہے، میں اگر روٹی نہیں کھاؤں گا پھل نہیں کھاؤں گا گوشت نہیں کھاؤں گا میری صحت خراب رہے گی. تو نفس ایسا ہی ہے بھائی، ہم جب اچھی اچھی چیزیں کھاتے ہیں تو مزہ کس کو آتا ہے، نفس کو، نفس کو مزہ آتا ہے. گناہ کا کام کرتے ہیں تو مزہ کس کو آتا ہے، نفس کو آتا ہے. اور جب ہم مشقت برداشت کرتے ہیں تو تکلیف کس کو ہوتی ہے، نفس کو ہوتی ہے. تو جنت میں مزہ کس کو آئے گا، نفس کو. اور جہنم میں عذاب کس کو سہنا پڑے گا، نفس کو. اسے پتا ہے یہ، مگر یہ چھوٹے بچے کی طرح ہے، نادان. اور نادان ہوتا ہے تو سمجھ نہیں پاتا اس لیے وہ کیا مزے کی طرف جاتا ہے، بس ماں کا دودھ اس میں بہت مزہ ہے، ماں کا دودھ اس میں بچہ ہے ابھی سمجھتا نہیں. جب بڑا ہو جاتا ہے سمجھدار ہو جاتا ہے 20 سال کا 25 سال کا تو اسے سب سمجھ میں آتا ہے کہ مجھے کیا کھانا چاہیے کیا نہیں کھانا چاہیے. تو النفس کالطفلی، نفس جو ہے وہ بچے کی طرح ہے. جب کب نفس امارہ ہوتا ہے، نفس لوامہ ہوتا ہے. النفس کالطفلی، نفس بچے کی طرح ہے. ان تمہلہ شب علی، علامہ بوسری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ النفس کالطفلی ان تمہل ہو شب اعلی حب الرضا و ان تفتم ہو ینفتمی، کہ اگر اسے تم مہلت دو گے کہ دودھ پیتا رہے دودھ پیتا رہے دودھ پیتا رہے، بچے کو مہلت دو گے تو شب یہ جوان ہو جائے گا ماں کا دودھ پینے کی محبت پر، دوسری چیزوں سے محبت نہیں ہوگی. لیکن اگر ماں سینے پر پتھر رکھ کر وہ ان تفتیم ہو اگر اس کا دودھ چھڑائے گی، ین فتیمی سے دودھ چھوڑ دے گا، پھر دودھ کی طرف نہیں جائے گا کبھی بھی. تو اسی طرح ہم بھی ذرا ماں بنے، ماں بنے نفس کے لیے، اور دل پر پتھر رکھیں اور نفس کو ذرا کڑوے گھونٹ پلائیں، تو یہ جب نفس مطمئنہ ہو کر جوان ہو جائے گا سمجھدار ہو جائے گا تو پھر کبھی بھی معصیت کی طرف نہیں جائے گا. اس لیے نفس کی مخالفت ہو. اللہ مجھے بھی توفیق دے، آپ سب دوستوں کو بھی توفیق دے. ترقی اسی میں ہے، جو ہمیں قربانی کرنی ہے، جو ہمیں مجاہدہ کرنا ہے. قربانی مجاہدہ، قربانی مجاہدہ، ہر جگہ بات ہوتی ہے اس کی، خانقاہوں میں بھی بات ہوتی ہے، دعوت و تبلیغ میں بھی بات ہوتی ہے. قربانی کرو، مجاہدہ کرو. تو قربانی سے اصل قربانی اور مجاہدہ سے اصل مجاہدہ کون سا؟ اللہ کو ناراض کرنے والے کاموں سے اپنے آپ کو بچانا، یہ ہے اصل، اصل قربانی ہے، اصل مجاہدہ یہ.
توبہ کی تاثیر. میرے بھائیو، لاکھ مرتبہ توبہ کرنی پڑے تو کرو، مایوسی کو قریب بھی مت آنے دو. مایوسی شیطان کا بہت بڑا ہتھیار ہے. اللہ تعالیٰ نے توبہ کے لیے کوئی حد مقرر نہیں کی ہے کہ اتنی مرتبہ تک قبول کروں گا، اس کے بعد نہیں. جب اس کریم آقا کی طرف سے رحمت کے دروازے ہر وقت کھلے ہوئے ہیں تو پھر بندے کو مایوس ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ تعالیٰ نے توبہ کے اس مبارک عمل میں بڑی برکت رکھی ہے. جو اسے کرتا رہتا ہے اسے بإذن اللہ ایک دن اپنی توبہ پر دوام نصیب ہو جاتا ہے. شیطان مایوسی پیدا کرتا ہے اور یہ وسوسے ڈالتا ہے کہ کل توبہ کی تھی وہ آج ٹوٹ گئی، اس سے پہلے درجنوں مرتبہ توبہ کر کے توڑ چکا ہے، اب آج کرے گا اور پھر کل توڑ دے گا، اس کا کیا فائدہ؟ اس طرح پٹی پڑھا کر توبہ سے دور رکھ کر ہلاکت کی طرف لے جاتا ہے. میرے بھائیو، توبہ کے بڑے فوائد ہیں۔ توبہ کرنے کی عادت رہے گی تو ایک طرف گناہ ہوگا، دوسری طرف توبہ اور گناہ معاف۔ التائب من الذنب کما لا ذنب له، گناہ سے توبہ کرنے والا اس شخص کی طرح ہے جس نے گناہ کیا ہی نہ ہو۔ جو شخص توبہ نہیں کرتا اس کے کیے ہوئے گناہ معاف نہیں ہوتے۔ اب ظاہر ہے کہ روحانی اعتبار سے اس کی بیماری بڑھتی جائے گی اور کسی دن یہ ایمان کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ ہر عمل کی ایک تاثیر ہوتی ہے۔ توبہ کی تاثیر یہ ہے کہ جب کوئی اس کا اہتمام کرتا ہے تو اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی نفرت بیٹھ جاتی ہے۔ ظاہر ہے کہ شیطان کبھی نہیں چاہتا کہ ہمارے دلوں میں گناہوں کی نفرت بیٹھے، اس لیے وہ مایوسی پیدا کر کے توبہ سے دور رکھتا ہے۔ ہم کیوں مایوس ہوں؟ میں اپنے نوجوان دوستوں سے کہا کرتا ہوں کہ ہمیں گناہوں میں مبتلا کرنے کے لیے شیطان کو بھی محنت کرنی پڑتی ہے۔ وہ انتھک محنت کر کے ہزاروں گناہ کرواتا ہے، کبھی کبھی 50 سال اور 60 سال تک وہ محنت کرتا ہے اور نافرمانی میں مبتلا رکھتا ہے، مگر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی رحمت بندے کی طرف متوجہ ہوتی ہے، وہ سر کے دل سے توبہ کرتا ہے اور اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی کائنات میں جب سے انسان کا وجود ہوا ہے کروڑوں بندے ایسے ہیں جنہوں نے چند سیکنڈوں میں سچی پکی توبہ کر کے شیطان کی ساری محنت کو ضائع کر دیا، مگر اس کے باوجود شیطان کبھی مایوس نہیں ہوا۔ وہ برابر اپنی محنت میں لگا ہوا ہے، اسے پتا ہے کہ میری سال ہا سال کی محنت کے بعد اگر یہ شخص توبہ کر لے گا تو اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کی طرف فوراً متوجہ ہو جائے گی اور میری ساری محنت رائے گا جائے گی، مگر اس کے باوجود وہ ہمت نہیں ہارتا، مایوس نہیں ہوتا۔ میرے بھائیو، جب شیطان سب کچھ کھونے کے احتمال کے باوجود، بلکہ بار بار کے تجربے کے باوجود بھی مایوس نہیں ہوتا تو توبہ کر کے ہمیں تو سب کچھ پانا ہے، ہم کیوں مایوس ہوں؟ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ تمام گناہوں سے ہمیں بچنا ہے۔ اسی وقت طے کر لو کہ اب کے بعد اللہ تعالیٰ کی نافرمانی بالکل نہیں ہوگی، اور اگر ہو جائے تو فوراً توبہ کر لیں گے۔
میں تو دوستوں سے یہاں تک کہتا ہوں کہ توبہ کے صحیح ہونے کے لیے چند شرائط ہیں۔ اگر گناہ کا تعلق حقوق اللہ سے ہے تو 3 شرطیں ہیں، اور حقوق العباد سے ہے تو 3 شرطیں ہیں، 4 شرطیں ہیں۔ یہ شرطیں اگر نہ پائی جائیں تو پھر توبہ نہیں ہوئی، اور توبہ نہیں ہوئی تو گناہ معاف نہیں ہوا۔ سب سے پہلی شرط کیا ہے؟ اَن يُقْلِ عَنِ الْمَعْصِيَةِ، جس گناہ کو وہ کر رہا ہے اس گناہ کو چھوڑ دے۔ فلم دیکھنے سے توبہ کر رہا ہے، مگر ٹی وی سیٹ پر بیٹھ کر کے فلم دیکھتے دیکھتے کہتا ہے کہ اللہ میں توبہ کر رہا ہوں، اس گناہ سے الگ ہو جائے۔ اس کے بعد وَأَن يَنْدَمَ عَلَى فِعْلِهَا، ندامت ہو، پچھتاوا ہو کہ بہت برا کیا میں نے، غلط کیا، یہ مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اور تیسری چیز وَأَن يَعْزِمَ أَلَّا يَعُودَ إِلَيْهَا أَبَدًا، یہ پختہ ارادہ کرے کہ اس گناہ کی طرف کبھی بھی نہیں جائے گا۔ بعد میں اگر ہو جائے وہ الگ بات ہے، مگر جب توبہ کر رہا ہے اس وقت ارادہ یہی ہے کہ یہ گناہ اب کبھی بھی نہیں کرنا ہے۔ یہ 3 شرطیں ہیں۔ کن گناہوں کے لیے؟ جن کا تعلق اللہ کے حقوق سے ہے، نماز ہے، روزہ ہے، بد نظری ہے، اور اگر اللہ کے بندوں کے ساتھ ہے تو یہ 3، اور چوتھی شرط یہ ہے کہ بندے کا جو حق پامال کیا ہے اس حق کو ادا کیا جائے۔ مثلا کسی کو چوری کرنے کی عادت ہے، اب چوری کرنے سے جب توبہ کرے گا تو چوری کا تعلق بندوں کے حق سے ہے، تو جب توبہ کرے گا تو یہ پہلی 3 چیزیں، اور چوتھی ہے کہ جن جن لوگوں کا مال چوری کیا ہے وہ یا تو ان کو ادا کرے، یا جا کر معافی مانگے اور ادا کرنے کا وعدہ کرے، یا ان سے معاف کرا لے کہ بھائی جاؤ معاف کر دیا، اب تم لاکھوں پاؤنڈ کہاں سے جمع کر کے دیں گے۔ غیبت کی عادت ہے تو پہلی 3 شرطیں، اور چوتھی بات یہ کہ اس کے پاس جا کر کے معاف کرا لے کہ بھائی آپ کی میں نے غیبت کی ہے معاف کر دیجیے. چار شرطیں ہیں. اللہ کے حقوق کے معاملے میں تین شرطیں اور بندوں کے حقوق کے معاملے میں چار شرطیں, اور ان شرطوں میں سے ایک شرط بھی اگر نہیں ہوگی تو توبہ نہیں. جیسے نماز کے لیے کچھ شرطیں ہیں نا, حدث اکبر اور حدث اصغر سے پاک ہونا, جگہ کا پاک ہونا, کپڑوں کا پاک ہونا, بدن کا پاک ہونا, قبلے کی طرف منہ ہونا, ان میں سے ایک بھی اگر نہیں ہے تو نماز نہیں ہوگی. سب کچھ ہے مگر ادھر رک کر کے نماز پڑھ رہا ہے, نماز نہیں ہوگی. تو یہ تین یا چار شرطوں میں سے ایک شرط بھی نہیں ہوگی تو توبہ قبول نہیں ہے. توبہ ہی نہیں ہے تو توبہ ہی جب نہیں ہے تو قبول ہونے کی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ گناہوں کے ایسے عادی ہوتے ہیں کہ دل میں ان کا ارادہ ہی نہیں ہوتا گناہ چھوڑنے کا. کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جب توبہ کرتے ہیں تو دل میں پکا ارادہ ہوتا ہے کہ نہیں کروں گا, مگر کرتے روزانہ ہے, کرتے روزانہ ہے, مگر جب بھی گناہ کے بعد توبہ کرتے ہیں تو پکا ارادہ ہوتا ہے کل نہ کرنے کا. مگر کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ چھ چھ مہینے کے بعد بھی اگر وہ گناہ ہوگا مگر وہ کریں گے اور اللہ سے کہیں گے اللہ معاف کر دے, اللہ اس گناہ سے نجات دے دے, اس وقت بھی ارادہ ان کا یہی ہوتا ہے کہ میں کرنے والا ہوں. توبہ نہیں ہوئی, توبہ نہیں ہوئی تو معافی کیسے ہوگی. مگر میں دوستوں سے یہ کہتا ہوں کہ آپ کا دل آپ کا ساتھ نہیں دے رہا ہے اور وہ کنٹرول میں نہیں ہے. زبان تو کنٹرول میں ہے نا, جھوٹ ووٹ ہی اللہ سے کہو کہ اللہ آئندہ نہیں کروں گا. بھائی کچھ تو کرو, آئندہ نہیں کروں گا, یہ اللہ بہت برا کام کر رہا ہوں, اللہ آئندہ نہیں کروں گا آپ مجھے بچا لیجیے, اللہ آئندہ نہیں کروں گا آپ مجھے بچا لیجیے, اللہ آئندہ نہیں کروں گا آپ مجھے. دھیرے دھیرے وہ دل بھی زبان کے ساتھ ہو جائے گا. لسانی ذکر جو ہے وہ قلبی ذکر کی طرف لے جاتا ہے, اسی لیے دل دماغ ذکر میں اللہ کی یاد میں مشغول نہیں ہوتے, پھر بھی کہتے ہیں کہ زبان سے بولو اللہ 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 اللہ, زبان سے. اس زبان سے ذکر کرو گے تو دل میں اترے گا اور دل بھی ذاکر ہو جائے گا. تو زبان سے بولو کہ اللہ میں بہت گندا ہے, اللہ میں بہت برا ہے, اللہ میں آپ کی نافرمانی کر رہا ہوں, اللہ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ نہیں کروں گا. کوئی بات نہیں, جھوٹ موٹ ہی صحیح. انشاءاللہ یہ زبان سے نکلنے والے الفاظ کا اثر دل پر ہوگا اور ایک وقت آئے گا کہ دل بھی پکا ارادہ کرے گا. اور پھر جو ہے دل جب آپ کے ساتھ ہو جائے گا تو پھر توبہ ہوگی, ٹوٹے گی پھر توبہ, ٹوٹے گی پھر توبہ, ٹوٹے گی پھر توبہ. ہاں ایسا کرتے کرتے کیا ہوگا بھائی, کرتے کرتے ہوگا یہ کہ گناہ کرنے کی عادت ہے. کون سا گناہ ہے؟ بد نظری. جب بھی ہو جاتے آپ کہتے ہیں کہ اللہ میں توبہ کرتا ہوں, اب آئندہ نہیں کروں گا, معاف کر دے. 24 گھنٹے کے بعد پھر بد نظری ہو گئی, 24 گھنٹے کے بعد پھر بد نظری ہو گئی, 24 گھنٹے کے بعد پھر بد نظری ہو گئی. یہ ہر 24 آورس کے بعد ہو رہی ہے بد نظری, مگر آپ ہمیشہ توبہ کر رہے ہیں, توبہ کر رہے ہیں, توبہ کر رہے ہیں. ہوگا کیا, آگے جا کر کے آپ کے اندر جو سٹامینا ہے وہ بڑھے گا توبہ کی وجہ سے, اور یہ سٹامینا بڑھ کر کے پھر 24 آورز نہیں, پھر جو ہے وہ 36 آورز تک رہے گی توبہ, پھر 48 آورز تک رہے گی, پھر 72 آورز تک رہے گی. ایسا بڑھتے 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 پھر ایک ہفتے, پھر ایک مہینے, پھر 2 مہینے, پھر 6 مہینے, ایسا کرتے کرتے زندگی بھر کا انشاءاللہ سٹامینا آ جائے گا. اسی لیے شیطان ہمیں توبہ سے روکتا ہے کہ یہ اگر توبہ کرے گا تو توبہ کی برکت سے گناہ جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے اس کی زندگی سے نکل جائے گا. تو توبہ کو بھائی مضبوطی سے پکڑو گے, بھائی پکڑو گے. ہاں ایک دوسری بھی دو باتیں, ایک میں مثال دے کر کے کئی مرتبہ پہلے بھی سمجھا چکا ہوں, پہلے بھی سمجھا چکا ہوں کہ دو آدمی زید اور عمر, یہ دونوں 20 سال تک ایک گناہ کرتے ہیں, 20 سال تک روزانہ دونوں ساتھ مل کر کے یہ کمیت اور کیفیت, کوانٹیٹی اور کوالٹی میں تو فرق ہی ہوتا ہے ہر ایک کا, گناہ میں بھی اور نیک کام میں بھی, مگر ایک مثال کے طور پر ہم لے لیتے ہیں کہ زید اور عمر 20 سال تک 20 ایئرز تک کوانٹیٹی اور کوالٹی دونوں میں ایگزیکٹلی سیم گناہ کرتے ہیں, اور دونوں رات کو لیٹتے ہیں بستر کے اوپر. تو مومن کا دل جو ہے ایمان سے چونکہ منور ہوتا ہے اس لیے دل میں افسوس ہوتا ہے کہ مجھے یہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا, افسوس ہوتا ہے. زید جو ہے وہ اس افسوس سے فائدہ اٹھاتا ہے اور وہ اللہ سے کہتا ہے کہ اللہ بس کل میں یہ گناہ نہیں کروں گا. بکر اس عمر اس افسوس سے فائدہ نہیں اٹھاتا, وہ رات کو یہ نیت کر کے سوتا ہے کہ کل میں پھر گناہ کروں گا, وہ کل نہیں کروں گا. دونوں ملتے ہیں آپس میں, پھر وہ گناہ ہو جاتا ہے. ایک پھر نیت کرتا ہے پکی, دوسرا نہیں. ایسا کب تک چلتا رہا؟ 20 سال تک. 20 سال کے بعد 20 سال تک گناہ کرتے رہے کرتے رہے. ایک روزانہ توبہ کرتا ہے ایک نہیں, ایک روزانہ توبہ کرتا ہے ایک نہیں. 20 سال کے بعد پھر ان دونوں نے گناہ کیا. گناہ کرنے کے بعد دونوں بستر پر رات کو جب لیٹے تو ایک نے توبہ کی, دوسرے نے توبہ نہیں کی, اور دونوں کا رات میں انتقال ہو گیا. بھائی دونوں کے گناہ برابر ہیں کہ نہیں؟ فرق صرف کیا ہے, ایک روزانہ توبہ کرتا تھا ایک نہیں. اللہ کے سامنے جب یہ دونوں کھڑے ہوں گے تو ایک اللہ کا ولی ہوگا اور دوسرا 20 سال کا گنہگار ہوگا, اس لیے کہ وہ توبہ کر کے مرا ہے. ایک بات تو یہ. دوسری بات جو عرض کرنی ہے وہ یہ کہ بھائی کرو توبہ, اس لیے کہ کچھ نہ ملے آپ کو توبہ کے نتیجے میں, کچھ نہ ملے تو کیا یہ کم ہے کہ اللہ قرآن میں یہ کہتا ہے کہ میرا بندہ جب مجھ سے توبہ کرتا ہے تو میں اس کو محبوب بناتا ہوں. ان اللہ یحب التوابین, اللہ تعالی شانہ محبوب رکھتے ہیں کس کو؟ توبہ کرنے والوں کو. اس لیے میں توبہ کروں. اول تو ایک ہے توبہ کی نوبت ہی نہ آئے, ہم گناہ سے اتنے بچے کہ توبہ کی نوبت ہی نہ آئے. مگر توبہ اگر گناہ ہو جائے تو فوراً توبہ, گناہ ہو جائے فوراً توبہ. ٹی ان ٹی, تقوی ان توبہ, تا اور تا, تقوی اور توبہ. جی
ہم گناہ بالکل نہ کریں, اگر گناہ کرنے کا داعیہ پیدا ہو تو یہ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے, اس سے انشاءاللہ تعالیٰ گناہ سے حفاظت رہے گی. اور اگر گناہ ہو جائے تو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں, اس وقت یہ سوچو کہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے اور فوراً اس کی بارگاہ میں جھک کر توبہ کر لو. یاد رکھو شیطان ہمیں گناہ پر آمادہ کرنے کے لیے ہمارے دل میں یہ خیال ڈالتا ہے کہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے, اور جب ہم سے گناہ ہو جاتا ہے تو توبہ سے دور رکھنے کے لیے مایوسی پیدا کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے بہت زیادہ رحیم و کریم ہونے کا خیال تک نہیں آنے دیتا. یہ اس کا مکر ہے اور دھوکہ ہے. مومن بندہ گناہ کا ارادہ نہیں رکھتا. دیکھیے ایک بات سمجھ لیجیے, انبیاء کرام علیہم السلام کے علاوہ کوئی انسان معصوم نہیں, ہر ایک سے کسی نہ کسی درجے میں گناہ ہو جاتے ہیں, ہم بھی اس سے مستثنا نہیں ہیں, مگر گناہ کا ارادہ بالکل نہیں ہونا چاہیے. مومن بندہ گناہ کا ارادہ نہیں رکھتا, خالق کی نافرمانی کا پروگرام نہیں بناتا, ہر وقت اسی عزم کو لے کر چلتا ہے اور اسی کوشش میں رہتا ہے کہ میں اپنے کریم آقا کی کبھی بھی نافرمانی نہیں کروں گا. تو نافرمانی کرنے کا پروگرام نہیں ہوتا, مگر شیطان کے بہکانے سے اور نفس کے ورغلانے سے نافرمانی ہو جاتی ہے. تو اگر ہو جائے تو فوراً توبہ کر لینی چاہیے, اس لیے کہ حدیث شریف میں ہے کہ کل بنی آدم خطاؤن وخیر الخطائین التوابون, ہر انسان گناہ میں مبتلا ہو سکتا ہے اور گناہ کرنے والوں میں سے سب سے اچھا وہ ہے جو توبہ کر کے اپنے خالق و مالک کی طرف رجوع کر کے اس سے صلح کر لیتے ہیں. تمام انسان ایک عمدہ مثال. اسے ایک مثال سے سمجھیے, ہم عید کے دن یا جمعہ کے دن صاف ستھرے کپڑے پہنتے ہیں تو ہمیں یہ علم ہوتا ہے کہ ایک دن یا دو دن یا تین دن میں یہ کپڑے میلے ہو جائیں گے, مگر اس یقین کے باوجود کہ کپڑا میلا ہونے والا ہے, کیا کوئی عقل مند ایسا ہوگا جو کپڑے کو بالقصد اور بالارادہ گندا کر دے, یا کوئی ایسا ہوگا جو کپڑے پر ایک دھبا لگ جانے کی وجہ سے دوسرا اور تیسرا بھی لگا دے؟ نہیں, ایسا کوئی نہیں ہوگا بلکہ صابن سے اس میل کو دھو کر کپڑے کو صاف کر لے گا۔ ٹھیک اسی طرح توبہ کر لینے کے بعد ہمیں بھی یہ خدشہ رہتا ہے بلکہ بسا اوقات یقین ہوتا ہے کہ گناہ ہو جائے گا، اس لیے کہ ہم انبیاء علیہ السلام کی مقدس جماعت میں شامل نہیں ہیں اور حدیث میں کل بنی آدم خطاؤن وارد ہوا ہے، مگر اس یقین کے باوجود از خود گناہ کا پروگرام نہیں بنانا چاہیے اور دل کو گناہوں سے آلودہ نہیں کرنا چاہیے بلکہ بچانے کی پوری پوری کوشش کرنی چاہیے۔ اگر شیطان اور نفس کے دھوکے میں آ کر گناہ ہو جائے اور دل گناہ کی آلودگی سے گندا ہو جائے تب اسے مزید گندا نہیں کرنا چاہیے بلکہ توبہ اور استغفار کے صابن سے دھو کر فوراً صاف کر لینا چاہیے۔ عید کی خوشی کس کے لیے؟ میرے بھائیو، میرے عزیزو، عید خوشی کا دن ہے، مگر کس کے لیے؟ ان کے لیے جو گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں اور گناہ ہو جانے پر فوراً سچی توبہ کر لیتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے دنیا میں بھی خوشی ہوتی ہے اور آخرت میں بھی۔ اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم وجنات تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا ونعم اجر العاملین۔ ان لوگوں کی جزا بخشش ہے ان کے رب کی طرف سے، اور ایسے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، اور عمل کرنے والوں کا اجر کتنا ہی اچھا ہے۔ اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں زندگی گزارتے ہیں، جو رمضان کے روزے نہیں رکھتے، دل میں کینہ اور حسد لے کر نماز عید کے لیے آتے ہیں، ان کے لیے عید کا دن بھی خوشی کا دن نہیں ہوتا۔ بے تکلف دین میں جو کھاتے تھے ان کی عید کیا، چائے سگریٹ نوش فرماتے تھے ان کی عید کیا، بغض و کینہ دل میں لے کے مل گئے تو عید کیا، عید کے دن بھی دل سے دل نہ ملے تو عید کیا۔ عید کی خوشی تو ان کے لیے ہے جو رمضان میں اللہ تعالیٰ کو مناتے رہے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے رہے، اللہ تعالیٰ کی دوستی کے طلبگار رہے، اور پوری زندگی اللہ تعالیٰ کا بن کر رہنے کا اللہ تعالیٰ سے معاہدہ کرتے رہے۔ خلاصہ کلام، میرے عزیزو، مذکورہ تمام باتوں کو اپنی زندگی میں لانے کی ہر ممکن کوشش کرو، اللہ تعالیٰ کے احسانات کو سوچنے کا معمول بناؤ، اس کے لیے وقت مقرر کرو، روزانہ کم از کم 3 منٹ اس کام کے لیے نکالو۔ نمبر 2، 24 گھنٹے اللہ تعالیٰ سے بات کرنے کی عادت ڈالو، ان 2 چیزوں سے اللہ تعالیٰ کی محبت اور اللہ تعالیٰ کا تعلق نصیب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نمبر 3، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے ہر حال میں بچو چاہے جان چلی جائے، اور نمبر 4، اگر نافرمانی ہو جائے تو فوراً توبہ کرو۔ اگر کسی گناہ سے نجات نہیں مل رہی ہے، بار بار توبہ ٹوٹ رہی ہے، تو اپنے شیخ کو اطلاع کرو اور ان کی رہنمائی کی اتباع کرو، توبہ سے اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب ہوگا اور گناہوں سے ہمیشہ کے لیے نجات بھی ملے گی۔ الہی، میں تجھ سے طلبگار تیرا، اب یہاں سے عزم مصمم لے کر اٹھو کہ اللہ تعالیٰ کو اپنا بنانا ہے، آج سے زندگی کا یہی مقصد ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے گر گرا کر عرض کرو کہ کوئی تجھ سے کچھ کوئی کچھ مانگتا ہے، کوئی تجھ سے کچھ کوئی کچھ مانگتا ہے، الہی میں تجھ سے طلبگار تیرا۔ ففروا الی اللہ، اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے اللہ تعالیٰ کی طرف بھاگو، اور عاجزی کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ کو مانگو۔ جو متقی ہیں وہ بھی مانگے اور گنہگار ہیں وہ بھی مانگے۔ شیطان کا ایک دھوکا، شیطان گنہگاروں کو دھوکہ دیتا ہے اور یہ وسوسہ ڈالتا ہے کہ تو گنہگار ہے، اللہ تعالیٰ تیری نہیں سنے گا۔ نہیں بھائی، وہ سب کی سنتا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہر وقت ہر جگہ ہر ایک کی سنتا ہے، اس سے مانگنے کا حق سبھی کو ہے، وہ سب کے قریب ہے اور سب کی سنتا ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِي إِذَا دَعَانِ۔ اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ سے میرے بندے میرے متعلق دریافت کریں تو آپ بتلا دیجئے کہ میں قریب ہوں، میں دعا کرنے والوں کی دعا کو قبول کرتا ہوں جب وہ مجھ سے دعا کرتا ہے۔ دیکھو، نماز اولیاء بھی پڑھتے ہیں اور گنہگار بھی، سب کو ہر رکعت میں مانگنے کا حکم ہوا ہے کہ کہو اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہم کو سیدھا راستہ بتلا دیجئے۔ معلوم ہوا کہ سب کو مانگنے کا حق ہے، اس لیے سب کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ کریں اور اسی سے مانگیں۔ عزیزو، خود بھی دعا کرو اور بزرگوں سے، ماں باپ سے، دوست احباب سے بھی دعا کراؤ۔ اللہ تعالیٰ رحم و کرم کا معاملہ فرمائے، مغفرت فرمائے، انوار و برکات سے مالا مال فرمائے اور اپنے مقربین میں شامل فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔
تو گناہوں سے بچنا ہے، اگر گناہ ہو جائے تو فوراً توبہ کرنی ہے، اور اصل کام یہی ہے، اسی کا نام مجاہدہ ہے، اسی کا نام مجاہدہ ہے۔ اور یہ جو گناہوں سے بچنے کی طاقت جو ہے وہ آتی ہے نیک صحبت سے اور دل کو ذاکر بنانے سے۔ تو اچھی صحبت میں بیٹھا جائے، بری صحبت سے بچا جائے، اور اچھی صحبت میں بھی اگر مشائخ کاملین کی صحبت مل جائے تو بہت اچھا، اور مشائخ کاملین میں بھی ہمارا اپنا جو شیخ ہے اس کی صحبت مل جائے تو بہت ہی عمدہ۔ مگر شیخ کی صحبت میں جب جائیں تو دل میں عظمت ہو، دل میں محبت ہو۔ تو عظمت ہو، محبت ہو، طلب ہو، اور طلب کے ساتھ احتیاج بھی ہو کہ میں محتاج ہوں، اور پانچویں چیز اس کی مجلس کے اندر ادب سے بیٹھا جائے۔ تو عظمت ہو، محبت ہو، طلب ہو، احتیاج ہو اور ادب ہو، اس سے جو ہے وہ شیخ کے دل کی جو کیفیت ہے وہ دھیرے دھیرے کیفیت ہمارے اندر منتقل ہوگی۔ تو جس طرح اس کے اندر گناہوں سے بچنے کی طاقت اور ہمت ہے وہ ہمیں بھی نصیب ہوگی، اور ساتھ میں معمولات کی پابندی کر کے اپنے دل کو ذاکر بنانا ہے۔ جو لوگ معمولات کی بہت زیادہ پابندی کرتے ہیں اور اپنے دلوں کو ذاکر بناتے ہیں مگر شیخ کی صحبت کا اہتمام نہیں کرتے، وہ بھی ناکام رہتے ہیں، اور جو شیخ کی صحبت کا بہت اہتمام کرتے ہیں مگر ذکر وغیرہ کا اہتمام نہیں کرتے وہ بھی ناکام رہتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ پورا پیکج ہے۔ جیسے بائسیکل کے لیے دو ویل کا ہونا ضروری ہے، ایک ویل سے بائک نہیں چلے گی، اسی طرح یہ دو ویل ہے ہماری ولایت کی بائسیکل کے، اصلاح کی بائسیکل کے، تزکیے کی بائسیکل کے۔ یہ دو ویل جب تک نہیں ہوں گے وہاں تک کام نہیں بنے گا۔ یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ ایک کسان ہے، کسان تو وہ کسان جو ہے وہ زمین پر بہت محنت کرتا ہے، ہل چلاتا ہے، زمین میں سے پتھروں کو نکالتا ہے، زمین کو ہموار کرتا ہے، اس میں خضرو گھاس جو ہوتی ہے اس کو نکالتا ہے، جنگلی پودوں کو اکھیڑ پھینکتا ہے، یعنی بہت زمین کو عمدہ بناتا ہے، اس میں کھاد ڈالتا ہے، فرٹیلائزر ڈالتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، مگر اس کے بعد بیج نہیں ڈالتا، بیج نہیں ڈالتا، سیڈز نہیں ڈالتا، تو کچھ اگے گا؟ نہیں اگے گا۔ اور دوسرا شخص وہ ہے کہ وہ زمین کو پتھریلی رہنے دیتا ہے، خضرو گھاس کو بھی اسی میں رہنے دیتا ہے، نہ اسے ہموار کرتا ہے، نہ اس میں کوئی محنت کرتا ہے، اس میں بیج صرف ڈالتا ہے، بہتر سے بہتر قیمتی بیج ڈالتا ہے۔ ایسا کھیتی میں کامیابی ہوگی؟ نہیں ہوگی۔ دونوں کام کرنے ضروری ہیں۔ یہ مشائخ جو ہمیں معمولات بتلاتے ہیں، معمولات، اور معمولات کے ساتھ گناہوں سے بچنے کا مجاہدہ بتلاتے ہیں، تو مجاہدوں سے گناہوں سے بچنے کا مجاہدہ کرنے کی کوشش کرے خوب، اور ساتھ میں معمولات کی، یہ معمولات کی برکت سے دل کی زمین جو ہے وہ ہموار ہوتی ہے، دل کی زمین ہموار ہوتی ہے۔ اور شیخ کی صحبت میں جب بیٹھتا ہے تو دل کی زمین جب ہموار ہو جاتی ہے تو بیج وہاں سے منتقل ہوتے ہیں یہاں، اور وہ اگتے ہیں۔ تو شیخ کی صحبت میں جب بھی کوئی آتا ہے تو بیج جو ہے وہ منتقل ہوتے ہیں دل سے دل کی طرف، مگر چونکہ معمولات کی پابندی نہیں، مجاہدے کی کوشش نہیں، تو دل کی کھیتی جو ہے وہ ان بیجوں کے لیے تیار نہیں ہے، اس لیے زندگی میں وہ چیزیں نہیں آتی۔ اور جو لوگ مجاہدہ کرتے ہیں, گناہوں سے بچنے کی کوشش بھی کرتے ہیں اور ذکر و اذکار بھی بہت کرتے ہیں مگر شیخ کی صحبت میں نہیں جاتے, تو زمین تو بالکل تیار ہے مگر بیج منتقل نہیں ہوتے. اس لیے دونوں کام کرنے ضروری ہیں. اللہ تعالی شانو ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین, وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین. میں